الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معز السامعين الكرام، رب زبان محترم، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے، اور گویا کہ رمضان شریف کا مقدمہ ہے. عام طور پر علماء کرام اور خطاب کرنے والے، تقریر کرنے والے اس مہینے میں جو خاص موضوع کو بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے متعلق ہے، اور وہ ہے معراج کا واقعہ، جس کے سلسلے میں چند باتیں گزشتہ ہفتے حضرت والا دعوت برکاتہ نے بھی ذکر فرمائی تھیں. میں نے بھی آج کی اس مجلس میں اسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء کا اور معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی، جیسا کہ آپ حضرات ہم تمام سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کے دین کی محنت شروع کی، اور شروع میں چند سال جو ہے وہ چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر چپکے چپکے آہستہ آہستہ بلاتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاستع بما تؤمر، کہ بعلان ارل اعلان دعوت کام کرو، چھپا چھپا کے اب مت کرو. اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے تابع دار ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پھر اس وقت ارل اعلان دعوت دی، اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور مشرکین کو کفر کی برائی بیان کی. تو جیسے ہی وہ مرحلہ آیا، اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین کی دشمنی اور ان کی عداوت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اور سیرت تو آپ سنتے رہتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے پڑھتے بھی ہوں گے کہ وہ کتنا مشکل زمانہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد گزارا، بہت ہی سخت اور مشکل والا، مجاہدات والا، صبر والا زمانہ تھا. اور اس وقت اللہ کی طرف سے صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو، جو قبول کر لے اس کا بھلا ہوگا، اور جو قبول نہ کرے، مخالفت کرے اور تم کو تکلیف دے، صبر کرو، بس وہاں دو کام، دعوت اور صبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ کرام اس وقت ان تمام مشقتوں کے اندر، مجاہدوں کے اندر، آپ پڑھتے سنتے ہیں بلال کے بارے میں، حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، ان کی والدہ سمیہ کے بارے میں کہ سب سے پہلے شہیدہ تھیں اسلام کی، اور بہت سارے ایسے صہیب رومی کے بارے میں، اور بہت سارے حضرات جو ایسے کمزور قسم کے، غریب قسم کے لوگ تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے اور ایمان میں داخل ہو چکے تھے، ان کی زندگی بڑی مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر گزر رہی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال آپ کے لیے مشقتیں تو ضرور تھیں، لیکن چونکہ آپ ایک بڑے خاندان سے قریش تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے عم محترم حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، بہت ہی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، ان کی ایک ان سپورٹ تھا، ان کی پشت بنائی تھی، تو مشرکین تھوڑا جھجکتے تھے آپ کچھ کہنے میں یا آپ کے خلاف کچھ کاروائی کرنے میں.
ابو طالب نے کہہ رکھا تھا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو, میں تمہاری سپورٹ کروں گا, اور اگرچہ میں اسلام نہیں لایا ابھی لیکن میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہیں ان کے ہاتھ میں پڑھنے نہیں دوں گا. اور سب کو پتا تھا کہ ابو طالب جو ہے بڑی شخصیت ہے, تو ان کا ہیلپ کرنا, ان کی بیکنگ کرنا بہت بڑی بات تھی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محفوظ تھے اس وقت تک. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب تمام کفار مشرکین نے, اہل قریش نے سب بائیکاٹ کر دیا, تو اس وقت ابو طالب نے بھی یہ گوارہ کیا کہ میں بھی رہوں گا اس وادی میں جہاں میرا بھتیجا جب سے خاندان میں رہیں گے. ابو طالب بھی آ گئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ, یعنی بائیکاٹ کے وہ بھی شریک ہو گئے. اور تین سال تک, اللہ اکبر, تین سال تک سلسلہ چل رہا تھا, جس کا تذکرہ حضرت نے فرمایا تھا گزشتہ ہفتے میں اس سے پہلے والے میں. اور مکمل ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نہ کوئی کھانے کی چیز بیچ سکتا ہے, نہ کوئی پانی کی چیز پینے کی چیز بیچ سکتا ہے, نہ کچھ خرید و فروخت, نہ نکاح, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مکمل قطع تعلق ہوا. تو ایک تھوڑا ابو طالب کی ذات تھی. سن 10 ہجری کے اندر, بلکہ 10 نبوی کے اندر, یعنی نبوت ملنے کے 10 سال ہو چکے تھے پورے اس وقت, جو ہے آپ وہاں سے باہر نکلے, بائیکاٹ کا ختم ہوا, اور اس کے چند ہی مہینوں کے بعد, بلکہ چند دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت جو کفار و مشرکین کے دل میں جو دشمنی عداوت بڑھ رہی تھی, اور ابو طالب کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اب دشمنی کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا, اور ہر طرح سے جس طرح تکلیف پہنچانا ممکن تھا, ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کی آپ کو. اور گویا کہ جو وہ اب تک رکے ہوئے تھے, اب ان کے لیے کوئی اب رکاوٹ باقی نہیں رہی. ابو طالب کا ایک لحاظ کرتے تھے, لیکن وہ بھی نہیں رہے دنیا کے اندر. تو گویا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ اہم شخصیت تھے ابو طالب تھے, وہ اس دنیا تک چلے گئے. اور اس کے 5 دن کے بعد ہی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اور وہ بھی ذات ایسی تھی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبوت ملنے کے دن سے اس اپنی وفات تک سب قربان, میری جان, میرا مال, سب کچھ آپ کے قربان, اور جو بھی مجاہدہ کرتا ہوں, مشقت کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. تو عجیب و غریب اللہ, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی اس بڑھیا پر آتی ہے, کہ اس کے مرنے کے اتنے سال ہو گئے پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کو یاد کر دیا, ان کو ذبح کر دیا, ان کی سہیلیوں کے درمیان گوشت بھیجتے ہیں ان کے گھروں کے. اللہ, کتنی محبت کی بات تھی. یعنی تو دو جو شخصیت تھی بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی, بہت کلوز, جنہوں نے ہر مشکل مرحلے پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, اللہ کے نبی کو اٹھایا اور مشرکین سے حفاظت کرنے کا اہتمام کیا, وہ دونوں 5 دن کے 10 دن کے وقفے کے اندر دنیا سے پردہ کر گئے. اللہ کے نبی اس فرمایا کہ میرے لیے غم کا سال ہے, عام الحزن, غم کا سال ہے, اتنی سخت غم اور مشقت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور چونکہ یہ دونوں بھی دنیا چلے گئے, اور ادھر جو کفار و مشرکین کی جرات بڑھ گئی, ان کی ہمت بڑھ گئی, انہوں نے بہت تکالیف دینا شروع کی. یہاں تک کہ اب تو چونکہ ابو طالب بھی نہیں تھے, کوئی نہیں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی تکلیف, یعنی زبان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, ہر چیز کے ذریعے تکلیف جب ہونے لگی, تو آپ نے سوچا کہ چلو میں طائف میں ٹرائی کرتا ہوں, طائف جو وہاں سے قریب جگہ ہے, اور وہاں جا کے میں اللہ کا دین پیش کرتا ہوں, امید ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے. میں آپ یہ سلسلہ بیان کر رہا ہوں کہ معراج کیوں ہوئی, یہ اس سلسلے میں نے شروع کی ہے بات. تو اس قریب ہی بائیکاٹ ہوا تھا 3 سال تک, اس کے فوراً بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا, فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد طائف تشریف لے گئے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے, کہ اللہ اکبر, انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی. انہوں نے اللہ کے نبی تو یہ دعوت لے کر گئے تھے کہ شاید یہ لوگ مان لیں گے, عبد یالیل وغیرہ اور کچھ ان کے بھائی تھے سردار وہاں کے, انہوں نے کہا کہ نوجوان لڑکوں کو لگا دیا, ان کے پیچھے پتھر سے مارے, ساتھ نہیں گئے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی دعوت دینے پہنچے, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے پہنچے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو پتھر سے مارو. رواج میں آتا ہے کہ انہوں نے پتھر سے مار, نوجوان لڑکے, ان کو تو شرارت چاہیے تھا, مزہ چاہیے تھا, اور اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پتھر سے انہوں نے لہو لہان کرنا شروع کر دیا, خون بہرا بدن سے. یہاں تک رواج میں جب آپ تھکے بیٹھ جاتے تو کھڑا کر دیتے واپس سے, وہ جب تھکے بیٹھ جاتے کھڑا کر دیتے کہ چلے پھر پیروں میں پتھر مار دیں. گویا کہ بہت سخت مشقت کا دن تھا اور مشقت کے حالات تھے, آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا. رواج میں آتا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے تھے. بہرحال یہ بہت مشقت کی چیزیں تھیں جو اس وقت پیش آئیں. اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, اور ملک الجبال کو بھیجا اللہ نے کہ آپ حکم فرمائیے تو یہ طائف کو دو پہاڑی کے بیچ میں ہم چور چور کر دیں, ختم کر دیں گے سب, ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. اب میں کہ نہیں کوئی, میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, اور امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. بہرحال آپ نے اس امید پر ملک الجبال سے کچھ درخواست نہیں کی, اور آپ تشریف لے گئے بہرحال بڑی مشکل سے, اور واپس مکہ. اگر گویا بہت ہی زیادہ تکالیف, صدمہ, حضرت ابو طالب کا انتقال, حضرت خدیجہ کا انتقال, پھر طائف کا واقعہ, بدن کا لہو لہان ہونا, تکلیف مشقت زخم, وہ بالکل حالات بہت سنگین تھے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی یعنی. اور جب ذلت اللہ کے راستے میں ذلیل ہونا, گویا اللہ کے راستے میں ذلت, اللہ کے راستے میں مار کھانا, اللہ کے راستے میں سننا لوگوں کی باتیں, اللہ کے راستے میں برداشت کرنا, صبر کرنا, یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا, تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں آج اس کو ایک ایسی چیز دوں گا, اب میں اس کو ایک ایسی چیز دوں گا اور ایسی نعمت سے سرفراز کروں گا کہ تمام عمروں کے آخری اس کے بعد رش کریں گے. قیامت تک آنے والے, اب تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے, چاہے انبیاء ہو یا کوئی بھی اور, اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے سب رش کریں گے. اب یہ چونکہ ذلت کی انتہا میں پہنچ گئے, اب میں اس کو رفعت کی انتہا میں پہنچاؤں گا, اپنے عرش تک بلاؤں گا اس کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا فیصلہ فرمایا, چونکہ اس وقت مشقت شدائد اتنی زیادہ ہو چکی کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ تم نے جو ہے ہماری جو صبر کی جو حد تھی وہ پوری کر دی, صبر کی جو کمال پر تم جمے رہے صبر کے ساتھ, صدمات کے ساتھ اور برداشت کرتے ہوئے تم نے اس کمال کو پورا کر لیا. اب ہماری طرف سے تم کو دعوت ہے کہ ہمارے عرش پر آ کر ہم سے ملاقات کرو. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے اس کا انتظام فرمایا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. ابھی کہ ہجرت کا واقعہ کب ہوا, ایسے بہت سارے علماء کے اقوال ہیں, لیکن اس بات میں یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھی اس وقت تک پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, چونکہ حضرت خدیجہ کا نماز پڑھنا کہیں روایتوں میں نہیں آتا, پانچ نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی. اس لیے علماء کے اس بات پر تو اتفاق ہے کہ معراج جو ہے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہی پیش آئے کسی بھی وقت, اور ان کی وفات جو ہے سن 1090 کے آس پاس ہے, تو گویا کہ اسی کے بعد کا یہ واقعہ ہے, گھاٹی سے نکلنے کے بعد ابو طالب کے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد. اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور ایسی رفعت و بلندی عطا کی جو پوری کائنات میں کبھی کسی کو عطا نہیں کی اور نہ کبھی آئندہ کسی کو عطا کریں گے. اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے عرش پر بلایا, چنانچہ اسے خاص خاص انتظام کیا گیا. اور اللہ سبحانہ نبی روایتوں میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, اچانک گھر کی چھت پھٹی, اوپر سے جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو بیدار فرمایا اور آپ کو لے کر فوراً پہلے مقام حتیم میں پہنچے. وہاں پر آپ کچھ دیر ٹھہرے, اس کے بعد پھر زمزم کے کنویں کے پاس آئے, پھر دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے اور حکمت و علم کی سب شعائیں چمکتے ہوئے سوالات تھے وہ بھر کے آپ کے سینے کو اس سے بند کر دیا. ابھی کیا ایک بات اور چھوٹی کہ مہینہ کون سا تھا, اس بار بھی علماء کے ایک تو قول ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا, دوسرا قول ہے کہ شوال کا مہینہ تھا, اور ذوالقعدہ ذوالحجہ کی بات آتی ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور ہے وہ رجب کی بات ہے, اس لیے علماء عام طور پر 27 رجب کی رات تھی وہ. چنانچہ وہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے. قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئی رات و رات. مسجد حرام سے مسجد اقصا کا تذکرہ تو اس قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے, البتہ مسجد اقصا سے لے کر اللہ کے عرش تک اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے, کچھ اشارہ ہے البتہ سورہ نجم کے اندر, لیکن احادیث کے اندر بہت تفصیل ہے اس کی, معراج کے واقعے کی احادیث مبارکہ کے اندر اور تمام تقریباً تمام کتابوں میں احادیث کی اس کی بہت تفصیل ہے, کس طرح پیش آیا, کیا واقعات پیش آئے, کس طرح گئے اور کیا کیا حالات پیش آئے, کون کون ملا, کس کس سے ملاقات ہوئی, کیا کیا دیکھا آپ نے اس سفر کے اندر, پوری تفصیلات جو ہے وہ احادیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. ایک بات علماء نے لکھی کہ یہ جو واقعہ ہے تو پہلا سفر جو ہے گویا کہ مکہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک, اس کو بولتے ہیں اسراء, عام طور پہ اس کو علماء اپنے اسلام اسراء بولتے ہیں, اور مورخین اور سیرت نگار, اور وہاں اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر اللہ کے عرش جو سفر ہو اس کو بولتے ہیں معراج. علماء نے ایک بات بھی ہے چونکہ مسئلے کی بات لکھی ہے کہ جو آدمی اسراء کا انکار کرے وہ کافر ہیں, جو آدمی ایسا کہے کہ ایک رات میں کوئی نہیں جا سکتا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, قرآن کریم کی آیت کا انکار لازم آئے گا, اس لیے وہ آدمی کافر ہے جو اس کو نہ مانے اسراء کو. البتہ جو آدمی معراج کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہے, اس کو کفر تک نہیں کہا جائے گا, چونکہ وہ بال ایک علمی بحث ہے. بال اکسو بولتے اسراء اور معراج, کبھی پورے سفر کو بول دیتے معراج, کبھی پورے سفر کو بولتے اسراء, لیکن اصل میں فرق ہے, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک اس کو بولتے اسراء, اور مسجد اقصا سے لے کر اللہ کے عرش تک اس کو بولتے ہیں معراج. جب شداد ابن عوص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ان حضرات کے ساتھ, راستے میں ایک زمین آئی جہاں پر بہت کھجور کے درخت تھے, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون سی زمین ہے, آپ پہلے یہاں اتر کے دو رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے. آپ نے نفل پڑھی, فرمایا کون سی زمین ہے, فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں جب آپ کو یہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے, کچھ سالوں کے بعد کچھ مدت کے بعد اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دیں گے, مدینہ مبارک کی زمین تھی وہ, مدینہ منورہ کی, تو آپ نے نماز دو رکعت ادا فرمائی. اس کے بعد آگے بڑھے تو اس طرح تور سینا کے پاس سے گزرے, وہاں بھی جبرائیل نے فرمایا کہ یہاں بھی اتر کے دو رکعت نماز پڑھی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا, چنانچہ آپ نے وہاں بھی دو رکعت اتر کے نماز پڑھی. اس کے بعد اور آگے بڑھے تو مدائن کا شہر آیا جہاں شعیب علیہ السلام کا قیام تھا, وہاں بھی آپ نے دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد آگے بڑھتے بیت اللحم مسجد اقصیٰ سے پہلے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے, جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی, وہاں پر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سفر میں اور بہت ساری باتیں پیش آئیں, اس میں سے بہت سی باتیں ایک بات میں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے اور تانبے کے ہیں, اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں, تو ناخن سے نوچنا ہوئے کہ وہ بھی تانبے کے ناخن ہو نوکدار, اور چہرے کو نوچنا وہی چمڑی اور گوشت ہاتھ میں آ رہا ہے, سینے پہ نوچ رہے ہیں, تو آپ کو بہت عجیب لگا ہے منظر. ایسے بہت سے مناظر, اس میں پہلی بات یہ ہے اس روایت میں شداد بن عوص کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, جبرائیل سے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, یعنی غیبت کرتے ہیں لوگوں کی. اللہ وہ کتنی عجیب بات ہے, غیبت یعنی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں برا تذکرہ کرتے ہیں, اور ایسی بات کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ وہ منہ پر نہیں کر سکتے ایسی بات. تو ظاہر علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی غیبت جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے. قبائل کی جتنی بھی لسٹ ہے علماء نے, اس میں کچھ گناہ میں تو اختلاف نہیں, غیبت میں کسی کا اختلاف نہیں, گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن کریم کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن کی آیت ہے. تو اس وجہ سے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزے کے ہاتھ میں غیبت کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے ہاتھ میں جو آدمی غیبت کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, باقاعدہ اس کو قضا کرنی پڑے گی بعد میں, چونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, اور گوشت کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بتائیے یہ اتنی سنگین چیز ہے غیبت, اور اللہ نے معاف فرمایا. ہماری مجلس کا حال دیکھ لیجیے آپ, ہماری مجالس, ہماری جو چاہے پرائیویٹ مجلس ہو چاہے عام مجلس ہو چاہے بات ملنا جلنا ہو, شاید ہی الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ جو غیبت سے خالی ہو. تو بہرحال شریعت کی نگاہ میں کچھ چیزیں بہت سنگین ہوتی ہیں. ایک روایت میں بات ہے کہ الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے, اللہ وہ زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے غیبت کا گناہ. لیکن چونکہ غیبت کا گناہ ایک ایسا ہے جس کے اندر آدمی کچھ کرنا نہیں پڑتا, کچھ اس کو محنت نہیں, زبان چلانی ہے بس, اور بلکہ مزہ آتا ہے دوسرے کی مذاق اڑانے, دوسرے کی بات کرنے میں. تو اس لیے جو گناہ آسان ہوتا ہے اس کو کرنا اس کے اندر بہت انسان انوالو ہوتا ہے, چونکہ اس نے کچھ اور کرنا ہی زبان کا استعمال کرنا ہے بس. تو یہ غیبت جو ہے اتنا سنگین گناہ شریعت کی نگاہوں میں کہ وہاں بھی اللہ نے معراج کے اندر بتایا ایسے لوگ جو ناخن تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے. بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے غیبت کرنا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ انسان اپنے علاوہ تذکرہ کرے ہی نہ, یا تو خیر کے ساتھ تذکرہ کرے یا تذکرہ نہ کرے لوگوں کا, تیسرے آدمی کا. جب دو آدمی پیچھے بات کر رہے تو بس آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اور اگر بات کرنا ہی چاہتے ہیں تو کسی کی بھلائی کی بات کریں بس, بھائی کسی کے عیب کی بات, کسی کی برائی کی بات, کسی کے بارے میں کوئی اور تذکرہ, تو یہ بہت ہی سنگین چیز ہے. لیکن ہماری مجالس جو ہے اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی مجلس خالی اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ بہت ہی سنگین چیز ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو وہاں بتایا گیا خاص طور سے تاکہ آپ باقی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بہت سنگین چیز ہے اور بری بات ہے, اور لوگوں کو غیبت کرنے سے بچنا چاہیے. بہرحال یہ اس سفر کی ابتدا تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, تو اس کے اندر سے جو سب سے پہلے جو جماعت نظر آئی وہ یہ جماعت تھی جو ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی, اور یہ غیبت کرنے والے لوگ تھے. بس آج میں اپنی بات کو یہ موقف کرتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح صحیح سننے سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور غیبت سے ہر قسم کے گناہوں سے تمام کو محفوظ رکھے. سبحان اللہ.